إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين محترم سامعین حضرات آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ موضوع در حقیقت قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو انہ لکم عدو مبین بلا شبہ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا اور واضح دشمن ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ دشمنی قائم رکھے گا اور جو ایک دشمن کا رویہ ہوتا ہے اس پر ہمیشہ وہ چلتا رہے گا تو اس آیت کریمہ سے یہ موضوع ماخوذ ہے یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے کیوں داخل ہوں ایک جواب تو آپ نے سن لیا کہ اللہ کا امر ہے اللہ میں حکم دے رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے اس امر کی اور ہر امر کی تعمیل ضروری ہے یہ فرض ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام کے احکام ہیں اور امور اور مسائل ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. اگر ایک کو اپنا لو گے دوسرے کو چھوڑ دو گے تو وہ ربط ٹوٹ جائے گا. اور بعض اوقات ربط ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کی قبولیت دوسرے مسئلے پر قائم ہوتی ہے. اگر ہم وہ کام کر لیں اور دوسرا کام نہ کریں جس پہ اس کی قبولیت قائم ہے, تو پھر وہ عمل بے فائدہ اور بیکار ہوگا اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ایک شخص نمازیں پڑھتا ہے, تہجد کا اہتمام کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, لیکن اس کے عقیدے میں خرابی ہو تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی, یہ ساری عبادات رائے گاں جائیں گی. کیونکہ ساری عبادات کی قبولیت قائم ہے عقیدے کی صحت پر. اسی طرح ایک انسان عمل کرتا ہے مگر اس کی نیت ریاکاری کی ہے, اخلاص نہیں ہے, تو بھی اس کا عمل عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگا. ایک شخص اس کا عقیدہ اچھا ہے, مخلص بھی ہے, عمل صالح بھی کرتا ہے, لیکن اس کی زبان کا معاملہ ٹھیک نہ ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا يدخل جنة نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کی توحید, اس کا عقیدہ, اس کا عمل, یہ کوشش ہے جنت کی طلب کی. لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ ہو چغل خوری کے گناہ میں ملوث ہے, تو یہ کوشش ہے جنت سے دور ہونے کی, تو یہ تضاد ہے. ایک عمل کر رہا ہے حصول جنت کے لیے, دوسرا کر رہا ہے جنت سے دور بھاگنے کے لیے, تو یہ تضاد. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے, اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ سب اعمال قبول کر لو, صرف دو بندوں کے اعمال قبول نہیں کر رہے, الا المشرک والذی وجدت بینہ وبین اخیہ الشحناء. ایک مشرک, دوسرا وہ شخص جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کا کینہ ہو, بغض ہو, ناراضگی ہو. انذروہما حتی یصطلحا, اللہ فرماتا ہے کہ ان کو مہلت دو, ان کو ڈھیل دو کہ صلح کر لیں, ٹھیک ہو جائیں اور اپنے معاملات بہتر بنا لیں, تو پھر ان کی نیکیاں قبول کر لو. اور اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کے اعمال قبول نہیں کر. تو آپ دیکھیں یہاں قبول عمل کچھ چیزوں کے ساتھ مربوط ہے, کہیں اس کا ربط عقیدے کے ساتھ ہے، کہیں اس کا ربط حقوق العباد کے ساتھ ہے. ایک شخص حقوق اللہ پورے کرتا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، تو حدیث میں قیامت کے دن اس شخص کو مفلس کہا گیا ہے. مفلس جس کے ساتھ سلوک یہ ہوگا کہ اس کی تمام نیکیاں تقسیم کر دی جائیں اور جن کی حق تلفی کی ہے ان کے تمام گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں. مفلس جو نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا تھا مگر سب نیکیاں گنوا بیٹھا، ضائع کر بیٹھا، کوئی قدر و قیمت نہ رہی، سب برباد ہو گئیں، یہ مفلس ہے. تو آپ اندازہ کریں قبول عمل مربوط ہے اچھے عقیدے کے ساتھ، قبول عمل مربوط ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. حدیث میں دو عورتوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک عورت جہنم میں کیوں گئی؟ اس لیے کہ ادخلوا فی السلم کافا نہیں تھا، وہ اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوئی تھی. عقیدہ اچھا تھا، عمل اچھا تھا، فرائض بھی تھے، نوافل بھی تھے، صدقات تھے، زکاتیں تھیں، روزے تھے، ہر چیز موجود تھی، لیکن کانت توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیا کرتی تھی. زبان سے تکلیف کی بہت سی نوعیت ہے، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، الزام تراشیاں کرنا، یہ سب زبان کی تکلیفیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. تو ادخلوا فی السلم کافا نہیں تھا، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اسلام میں پورا داخل ہوا جائے. دیکھیں اسلام یا سلم کا اصل معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. تو پورا جھکا دیجیے، اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ یا اللہ میں آدھا جھکتا ہوں، آدھا نہیں جھکتا، نہیں پورا اپنے آپ کو جھکا دو، پورا جھکا دو. اور پورا جھکانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات، کوئی فرمان، کوئی حکم ہمارے سامنے آئے اس کو ہم فوراً قبول کر لیں، سر تسلیم خم کر لیں، اور یہ اسلام ہے. اسلام اسی چیز کا نام، اپنے آپ کو جھکا دیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تو اسلام میں داخل ہو جا، میری اطاعت قبول کر لے، پوری طرح اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دے، اپنی گردن خم کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اسلم تو رب العالمین، میں نے اپنے آپ کو جھکا لیا رب العالمین کے سامنے، جھک گیا. اور محض یہ زبانی جمع خرچ نہیں تھا بلکہ پوری طرح اس عہد کو نبھایا، ہر امر میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور ادخلوا فی السلم کافا کی صحیح تصویر بن گئے. یہ ضرورت ہے اللہ کے ہاں کامیابی کے حصول کے لیے، ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین میں، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، عقیدے کے ساتھ داخل ہو جائیں، عمل کے ساتھ داخل ہو جائیں، اخلاق کے ساتھ داخل ہو جائیں، تجارت کے ساتھ داخل ہو جائیں، معیشت کے ساتھ داخل ہو جائیں، معاشرت کے ساتھ داخل ہو جائیں، لباس کے ساتھ داخل ہو جائیں، ظاہر کے ساتھ داخل ہو جائیں، باطن کے ساتھ داخل ہو جائیں، شکل و صورت کے ساتھ داخل ہو جائیں، پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. کہ پورے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہماری ہر چیز پر اللہ کے دین کا رنگ ہو, ہر چیز پر اللہ کے رسول کی اطاعت کا رنگ ہو, اور کہیں کوئی جھول نہ ہو, کوئی خرابی نہ ہو, اور اگر ہو تو اس خرابی سے توبہ میں دیر نہ ہو, اپنی فوری اصلاح کر لیں. اب اگر اس موضوع کو ہم پھیلائیں تو تین چیزیں ہیں جو دین اسلام کا ڈھانچہ ہے, دین اسلام کا جو مکمل ہیکل ہے, جو مکمل ڈھانچہ ہے, وہ تین چیزیں, ان پر توجہ دے دیں, اپنی اصلاح کر لیں, ہر چیز کو قبول کر لیں. یہ ادخلو فی سلم کاف ہے, اسلام میں پورا آ جانا. پہلا جو عنصر ہے اس ہیکل کا, اس ڈھانچے کا, وہ عقیدہ ہے, وہ عقیدہ ہے. اور عقیدے کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ, ایک قبول کر لینا, دوسرا عمل کر لینا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا, جو خبر دی, اسے قبول کرنا عقیدہ ہے. وہ خبریں کیا ہیں؟ وہ خبریں زمانہ ماضی کی, انبیاء کے حالات, ان کی قوموں کے حالات. وہ خبریں کیا ہیں؟ وہ خبریں مستقبل کی, قیامت تک بہت سی چیزوں کا ذکر ہوا. ان سب پر ایمان لانا, جیسے قیامت کی علامتیں, موت کے بعد قبر, قبر میں ہر شخص کا جانا, سب عقائد ہیں. ہر شخص کا قبر میں جانا. ایک صاحب کو ہم سن رہے تھے, وہ ضیاء الحق صاحب پر برس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. ان کا یہ جملہ اسلامی عقیدے کے منافی, بیچارے کو عقیدے کی معرفت نہیں. لچھے دار باتیں کرنا اور چیز ہے, لیکن عقیدے کی پہچان اور معرفت کی دوسری چیز. یہ کہنا کہ فلاں شخص کو قبر نصیب نہیں ہوئی, یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. قبر ہر ایک کو نصیب ہوتی. قبر کا معنی وہ کڑا نہیں جو آپ کھودتے, بلکہ قبر کا معنی وہ ٹھکانہ جہاں مرنے کے بعد کوئی بھی انسان چلا جائے. کوئی ڈوب گیا, سمندر اس کی قبر, اور کسی کو جانور کھا گیا, اس کا پیٹ اس کی قبر ہے. کسی کو قبر کھود کے آپ نے دفن کیا, وہ گڑا اس کی قبر ہے. کوئی جل گیا, اس کی راکھ جہاں بھی ہو وہ اس کی قبر ہے. ثم اماتہ فاقبرہ, ہر شخص کو موت دینا, ہر شخص کو قبر دینا, اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا. ہم ہر ایک کو موت دیتے ہیں, ہر ایک کو قبر دیتے ہیں. اگر کہیں کہ فلاں کو قبر نصیب نہیں ہوئی تو یہ بات عقیدہ اسلامیہ کے خلاف ہے. تو شریعت نے جو کچھ بتایا اس پر ایمان. شریعت نے بتایا کہ قبر یا تو جہنم کا گڑا ہے اور یا جنت کا باغیچہ ہے, ہمارا ایمان ہونا چاہیے. فرشتوں کا آنا, سوال کرنا منکر و نکیر کا, ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کسی کی قبر میں جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے, ہمارا ایمان. کسی کو قبر میں جنت کا بستر فراہم کر دیا جاتا ہے, ہمارا ایمان. کسی کو قبر میں جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے, ہمارا ایمان. قبر کشادہ ہو جاتی ہے تا حد نگاہ, ہمارا ایمان ہے. کچھ لوگ الجھنے پیدا کرتے ہیں کہ اگر قبر کشادہ ہوتی ہے تو دائیں اور بائیں جو قبریں ہیں وہ کہاں جائیں گی, وہ کہاں جائیں گی, وہ وہیں رہیں گے. پھر کشادگی کا کیا معنی؟ کشادگی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کشادہ کرے گا اور اللہ کشادہ کرنے پر قادر ہے. ان قبروں کو وہاں سے اکھیڑے بغیر اس نے خبر دی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر. اس کی قدرت میں شک کرنے والا اس کا ایمان سلامت نہیں. ادخلوا فی السلم کافا, پورے اسلام میں آ جاؤ, یہ ایک عقیدے کی بات ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی قبر تنگ ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم دن رات قبرستان دیکھتے ہیں, قبریں دیکھتے ہیں, ویسی کی ویسی ہوتی, نہ کسی کی قبر تنگ دیکھی نہ کسی قبر کشادہ دیکھی, ویسی کی ویسی. آپ کو کوئی شعور نہیں اس کا؟ اے انسان, جو ایک پانی کے گندے پانی سے پیدا ہوا ہے تجھے کیا شعور ہے؟ تو صرف وحی الہی پر اکتفا کر. بس اس عقل کے گھوڑے اللہ کے دین میں دوڑانے کی کوشش نہ کر. تیری حیثیت کیا ہے؟ اپنے پروردگار کی قدرت کے بارے میں باتیں کرتا نہیں. یہ سلم جو ہے پورے اسلام میں آ جاؤ, اس کا سب سے پہلا اور مقدم معنی یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دیا اس پر ایمان دیا. وہ بات تمہاری کھوپڑی میں سمائے یا نہ سمائے, تمہارا کام قبول کرنا ہے اور ایمان لانا ہے. نفخ سور حق ہے, قیامت قائم ہوگی سور پھونکا جائے گا, ایسی کڑک ہوگی اس سور میں کہ سارے زندہ لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں. ایسی کڑک ہوگی اس سور میں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, زمین آسمان سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اتنی وہ خوفناک کڑک ہوگی. ہمارا ایمان, یہ ساری خلق بے ہوش رہے گی کتنا عرصہ؟ جتنا اللہ چاہے, پھر ہوش میں آئے گی, سارے اٹھیں گے دوڑیں گے میدان محشر کی طرف. وہاں انتظار کرنا پڑے گا 360 سال, پھر اللہ تعالیٰ کا حساب شروع ہوگا. ہمارا ایمان, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو فردن فردن بلانا ہے اور سب سے براہ راست باتیں کرنی ہیں. ہمارا ایمان, ان سب باتوں کو سنتے جاؤ, پڑھتے جاؤ اور مانتے جاؤ. یہ عقیدے کی شان. ادخلوا فی السلم کافا, اسلام میں پورے آ جاؤ. جنت اور جہنم پیدا ہو چکی. جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے, جہنم ساتویں زمین کے نیچے. ہمارا ایمان, جنت نیک لوگوں کا گھر ہے, ان الابرار لفی نعیم, اور جہنم فاسق اور فاجر اور برے لوگوں کا گھر ہے, وان الفجار لفی جحیم. ہمارا ایمان, قیامت کے دن ہر بندے کے اعمال تولے بھی جائیں گے. ہمارا ایمان, قیامت کے دن پلے شراح سے ہر ایک نے گزرنا ہے, خواب و نبی ہو, شہید ہو, عالم ہو, صالحین میں سے ہو, صدیقین میں سے ہو, فاسق و فاجر ہو. ہمارا ایمان, نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کچھ لوگ صحیح سالم گزر جائیں گے, پلک جھپکنے کی طرح, بجلی کی طرح, تیز رفتار گھوڑے کی طرح. ہمارا ایمان, نبی علیہ السلام نے خبر دی کچھ لوگ گزریں گے بہت آہستہ آہستہ, کبھی وہ بیٹھیں گے کبھی کھڑے ہوں گے, لوٹ پوٹ ہوں گے. ہمارا ایمان, اور کچھ لوگ گزریں گے پار تو کر جائیں گے لیکن زخمی ہو کر پار کریں. ہمارا ایمان, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ پورے صراط پر قدم رکھیں گے اور جہنم کا لقمہ بن جائے، ان کے عقیدے میں عمل میں کوئی خیر نہیں ہوگی کہ ایک قدم بھی پورے صراط پر اٹھا سکے۔ پورے صراط پر چلنا یہ دنیا کے اعمال کے بقدر، جیسے عمل ہوں گے ویسی وہاں پر رفتار ہوگی، عمل میں تیزی ہوگی وہاں رفتار میں تیزی ہوگی، عمل میں کوتاہی ہوگی وہاں رفتار میں کوتاہی ہوگی۔ عقیدے میں کہیں اگر جھول ہے، بظاہر ایک اتنا اچھے عقیدے والا ہے لیکن کہیں وہ گڑبڑ کر جاتا ہے، جیسے ایک شخص ہے عقیدہ اچھا ہے لیکن اس کا کسی نہ کسی نوع سے تعلق ہے اہل بدعت کے ساتھ، اہل السنہ کے ساتھ تعلق میں بگاڑ ہے، اہل بدعت کے ساتھ محبت ہے، بنیاد کچھ بھی ہو۔ کچھ لوگوں کو سیاسی خبط ہوتا ہے، سیاسی خبط میں وہ ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، قطعا اگر اس کا عقیدہ کیا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ بڑے بڑے نام لیکن سیاسی تعلق کس کے ساتھ ہے، جو 8-9 سال بیت اللہ کے پڑوس میں گزار کر آیا اور آتے ہی پہلی دستک داتا دربار پر جا کر دی، علی اجمیری کے دربار۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، عقل کہاں گئی، دماغ کہاں گیا، فراست کہاں گئی، عقیدے کی غیرت کہاں گئی۔ یہ لوگ پورے صراط پر جب چلیں گے تو دونوں جانب کے جو کنڈے ہیں نوکدار اپنی طرف کھینچیں گے، اپنی طرف کھینچیں گے، اور وہ کنڈے ان کو بار بار زخمی کریں گے۔ ایک بڑی بھیانک سزا ہے یہ، عبور تو کر جائیں گے لیکن زخموں سے چور ہو کر۔ یہ ساری خبر صحیح بخاری کی حدیث میں، ناجم مخدوش، کچھ لوگ نجات پا جائیں گے لیکن زخمی ہو کر نجات پائیں گے۔ تو الغرض ہمارا ان ساری خبروں پر ایمان ہے، امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، قرب قیامت کی ساری خبریں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور خالص شریعت اس زمین پر قائم کریں گے، اور اس کی برکتیں پھر ظاہر ہوں گی، ایسی ایسی برکتیں اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کیا برکت ہے؟ امن قائم ہو جائے گا، عافیت قائم ہو جائے گی۔ ایک گھاٹ پر جو بکری اور بھیڑیا اکٹھے پانی پئیں گے، ایک انسان کا پاؤں سانپ کے منہ پر پڑے گا اور سانپ اپنے آپ کو جھکا کر گزر جائے گا، اس کو نقصان نہیں دے گا۔ بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے، جو ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ، اور بھیڑیے کا کام بکریوں کو کھانا ہے اور کتے کا کام رکھوالی کرنا ہے، بھیڑیا بکریوں کا کتا بن جائے، کھائے گا نہیں رکھوالی کرے گا۔ اور فصلیں خوب اگیں گی، پیدا ہوں گی، اناج کا دانہ تم یا پتھر پہ رکھ دو گے، پانی دو یا نہ دو، اس کو اگنے کا حکم ہوگا، ایسی برکتیں ہوں گی۔ ایک انار کا پھل، انار کا دانہ پورے کنبے کے لیے کافی ہوگا، کتنا بڑا انار ہوگا، پورے کنبے کے لیے کافی ہوگا۔ اسی انار کا چھلکا اس کنبے کا خیمہ بن جائے، کتنے بڑے بڑے پھل ہوں، کتنی برکتیں ہوں۔ ہمارا ان سب خبروں پر ایمان اور یہ عقیدہ ہے، کوئی شک و شبہ نہ ہو یہ کیسے ہوگا، فلاں چیز کیسے ہوگی، بس ایک بات پر یقین کر لو کہ یہ خبریں اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر فرما رہا ہے کہ یہ کام ہوگا، اللہ وہ کر سکتا ہے، ہمارا ایمان۔ پھر راسل عقیدہ جو ہے وہ توحید باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی وحدت، اللہ کا اکیلا ہونا، اللہ کا یکتا اور تنہا ہونا، تین چیزوں میں. ایک یہ کہ وہ اللہ اکیلا خالق اور مالک، اکیلا پوری کائنات کا وہ خالق اور مالک، ایک ذرے سے لے کر ایک چھوٹی سی چونٹی سے لے کر ان وسیع آسمانوں تک ہر چیز کا خالق اللہ ہے. ہر چیز کا، ہمیں ایک آسمان نظر آ رہا ہے، اللہ کی خبر یہ کہ سات آسمان ہیں، ہمارا ایمان ہے. ہمیں ایک زمین دکھائی دے رہی، اللہ پاک کی خبر ہے کہ سات زمینیں، ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ساتوں آسمانوں میں مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے. ساتوں زمینوں میں مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے. بس جو خبر آ رہی ہے قرآن و حدیث سے سب کو مانتے ہیں. پھر اصل اصول اللہ کی توحید ہے، وہ اکیلا، تین چیزوں میں اکیلا، ایک خالق اور مالک ہونے کا. اللہ لہ الخلق والامر، خلق بھی اس کی ہے، امر بھی اس کا ہے. پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور پوری کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے. ایک سوکھا پتا اگر درخت سے جھڑتا ہے تو اس کا جھڑنا اللہ کے امر سے ہے اور اللہ کے علم میں. اس کا علم بڑا کامل ہے، بڑا کامل. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرقین بچوں کا کیا حکم ہے جو پیدا ہو کر مر گئے؟ ایک مشرق گھرانے میں پیدا ہوئے، فرمایا کہ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ جانتا ہے انہوں نے کیا عمل کرنا تھا. اللہ کے علم کا آپ اندازہ کیجیے، وہ پیدا ہو کے مر گئے، پیدا ہو کے مر گئے. اگر وہ نہ مرتے بلکہ زندہ رہتے 100 سال تک، 80 سال تک، تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اللہ کو وہ بھی علم، وہ زندہ نہیں رہے، وہ تو پیدا ہو کے مر گئے. بالفرض اگر زندہ رہتے تو زندہ ہو کر انہوں نے کیا کرنا تھا، کیا بننا تھا، اللہ کو وہ بھی معلوم. یہ اللہ پاک کا علم، اتنا اس کا علم کامل، ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی خالق اور مالک ہے. پورے جہانوں کو بنانے والا، پالنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، فقیری دینے والا، تمنگری اور مالداری دینے والا، صحت دینے والا، مرض دینے والا، ہر چیز اللہ کے امر سے، ہر چیز اللہ کے امر سے. یہ توحید ربوبیت ہے. اور توحید الوہیت، وہی اللہ اکیلا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، ہر قسم کی، سجدہ ہو، رکوع ہو، نماز ہو، قیام ہو، حج ہو، روضہ ہو، قربانی ہو، ذبح ہو، نذر و نیاز ہو، منت ہو، محبت ہو، ہر عبادت کے لائق اللہ رب العزت، ہر عبادت کے مستحق اللہ رب العزت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے. تو اللہ ہی ہر قسم کی عبادت کے مستحق ہے. اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ کے پیارے پیارے نام، ان سارے ناموں میں اللہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں. وہ یکتا ہے اپنی ذات میں، یکتا ہے اپنی صفات میں، یکتا ہے اپنے افعال میں. نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے. بعض جگہ پر ایک لفظی اشتراک ہوتا ہے، لفظی اشتراک، جیسے زندگی، زندگی کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے اور بندوں کے لیے بھی. حیات، اللہ بھی حی ہے، زندہ، اور ہم بھی زندہ ہیں. یہ محض لفظی اشتراک ہے، یعنی ایک لفظ آپس میں مل گیا ہے. حقیقت میں جو اللہ کی حیات ہے وہ اللہ کے لیے، اور جو ہماری حیات ہے وہ ہمارے لیے. یہاں فرق مضاف الیہ کا ہے، فرق یہاں پر مضاف الیہ کا ہے. بندے کی حیات اللہ کی حیات، حیات مضاف ہے، منصوب ہے بندے کی طرف اور اللہ کی طرف. یا فرق اس نسبت کا ہے، نسبت کا فرق ہے. بعض اوقات ایک لفظ مشترک ہوتا ہے, بہت سی چیزوں پر بولا جاتا ہے مگر وہاں فرق نسبت اور اضافت کا ہو. جیسے میں کہوں ٹانگ, چیونٹی کی ٹانگ اور ہاتھی کی ٹانگ, دونوں ٹانگیں لفظ ایک ہی ہے, لفظی اشتراک ہے لیکن فرق نسبت کا ہے, فرق ٹانگ کا نہیں, فرق نسبت کا ہے. کیا چونٹی کی ٹانگ اور ہاتھی کی ٹانگ برابر؟ حالانکہ لفظ تو ایک ہی. یا آپ کی بتی جل رہی, اس کا نور, اور میں کہوں سورج کا نور, نور یہ بھی ہے اور نور وہ بھی ہے لیکن فرق یہاں پر نسبت کا, مضاف الیہ کا. کہاں سورج کا نور, کہاں اس بتی کا نور. تو یہی فرق اس اشتراک میں ہے. یہ محض ایک لفظی اشتراک ہے, کہاں بندے کی حیات اور کہاں اللہ کی حیات. بندے کی حیات عطا کرتا ہے, اللہ کی حیات ذاتی ہے, ہمیشہ اس کے ساتھ قائم ہے. وہ ایسا ہمیشہ سے ہے جس سے قبل عدم نہیں تھا, اور ایسا ہمیشہ رہے گا جس کے بعد فنا نہیں ہوگا. ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. ہم کبھی نہیں تھے, آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے. اس کی حیات مکمل حیات ہے, اس کی حیات میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. اس کو اونگ نہیں آتی, اس کو نیند نہیں آتی, وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں, کسی کا بیٹا نہیں کسی کا باپ نہیں. ہماری حیات میں یہ سارے احتیاجات ہیں. ہم پہلے کمزور تھے, پھر طاقتور, پھر کمزور, کبھی بیمار, کبھی مسکین, کبھی فقیر, کبھی زخمی, کبھی اٹھ رہے ہیں, کبھی جاگ رہے ہیں, کبھی سو رہے ہیں. یہ سارے نقائص ہماری زندگی کے ساتھ. تو اللہ کی صفات پر ایمان بالکل ویسے جیسے اس کے شایان شان, کوئی الحاد نہ ہو اور کوئی انحراف نہ ہو. ورنہ بہت سے لوگ توحید میں خلل پیدا کیے بیٹھے, بہت سے لوگ اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ پہلی جو کڑی ہے دین اسلام کی, اس پورے ہیکل کی, وہ عقیدہ ہے. عقیدے کا کیا معنی؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دی, ہمارا ایمان ہو وہ سب درست ہے اور اللہ اس کی تنفیذ پر قادر ہے. پھر اللہ کی توحید پر ایمان, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید صفات, ان سب پر کما حق و ایمان ہو, یہ عقیدہ ہے, یہ اساس ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کا موجود ہونا ضروری ہے نجات کے لیے. اگر یہ ہے تو نجات ملے گی اور چاہے کچھ بھی نہ ہو, اور اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی اور چاہے سب کچھ ہو. اگر توحید درست ہے تو نجات ملے گی, نمازیں نہ ہوں, روزے نہ ہوں, نجات مل جائے گی. اللہ تعالیٰ چاہے نمازیں نہ ہونے, روزے نہ ہونے کی بنا پر بندے کو سزا دے دے, کتنی سزا دے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن بالآخر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. اور اللہ چاہے اپنی مشیت سے بندے کو بغیر عذاب دیے معاف کر دے. جیسے وہ شخص جو 99 دفاتر گناہوں کے لے کر آئے گا اور ایک پرچی ہوگی توحید کی, شہادت کی, جو ان پر حاوی ہو جائے گی, غالب آ جائے گی اور سارے گناہ معاف ہوں گے. تو توحید وہ کڑی ہے دین اسلام کی کہ اس کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہیں اور ہے مگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل ہے تو آپ نمازیں پڑھیں, تہجد پڑھیں, سب بیکار, کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور اگر سارے عمل ہو, توحید نہ ہو, سب بیکار, اور اگر توحید ہو اور باقی اعمال ان میں کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے سب معاف کر دے گا. معافی کی دو صورتیں, چاہے ابتدان معاف کر دے, شروع ہی سے معاف کر دے, اور چاہے سزا دے کر معاف کرے. لیکن ایک مشرک جس کے عقیدے میں خلل ہے,
اس کے لیے کوئی معافی نہیں. وما هم بخارجین من النار, وہ جہنم سے نہیں نکالے گئے. تو اس سے کیا ثابت ہو کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. عمل اگر نہیں ہے, عقیدہ اگر ٹھیک ہے, بد عملی کی سزا مل سکتی ہے, گناہوں کی سزا مل سکتی ہے. بد عملی کی وعیدیں موجود ہیں, غیبت کی سزا قرآن نے حدیث نے بیان کی, حدیث میں غیبت کی سزا بیان ہوئی, چغلی کی سزا بیان ہوئی, قطع رحمی کی سزا بیان ہوئی, ترک نماز کی سزا بیان ہوئی. بد عملی کی سزا ہے. اس کا معنی یہ کہ عقیدہ جو سب سے اہم بنیاد ہے, اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے ہو. مان عقیدہ کافی نہیں بلکہ عمل بھی ضروری, اضحت ضروری. بل عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے انسان گھاٹے میں, سارے انسان خسارے میں. بچنے والا کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے, یہ عقیدہ ہے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرے. نیک عمل بھی ضروری. اگر توحید کافی ہوتی, عقیدہ کافی ہوتا, تو عمل صالح کا ذکر نہ ہوتا. اس کافی عقیدہ اور توحید نجات کے لیے کافی, لیکن نہیں. عمل صالح بھی ضروری, عمل صالح بھی ضروری. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے آئے تو عقیدے کے ساتھ عمل بھی, اور عمل بھی ایسا جس کی بنیادیں ٹھوس ہوں, جس کی بنیادیں شریعت کے تحت ہوں. یہ بات پہلے طے ہو چکی کہ عقیدہ ضروری, توحید ضروری. یہ اساس اگر حاصل ہے تو اب آگے عمل کی بات آتی. جب نبی علیہ السلام نے معاذ کو یمن بھیجا, فرمایا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی, اگر قبول کر لے پھر نماز کی دعوت دینا, نماز قبول کر لے پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا. دیکھیں کس طرح شریعت مربوط ہے, باہمی ربط ہے. تو ہم متفق ہو چکے کہ پہلے عقیدہ ہے, پہلے توحید ہے, اس کے بعد عمل کی اہمیت مسلم ہے, ورنہ انسان گھاٹے میں اور خسارے میں. عقیدہ کا درست ہے, عمل نہیں ہے, عمل میں کمی ہے, کوتاہی ہے, تو سزا مل سکتی. اللہ چاہے تو ابتداءً معاف کر دے, چاہے تو معاف نہ کرے, سزا دے, لیکن وہ سزا دائمی نہیں ہوگی, عارضی ہوگی. بالآخر جہنم سے خروج ہوگا اور جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے گا, مگر وہ سزا کون برداشت کر سکتا ہے؟ قابل برداشت ہے؟ ان احمد اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک انسان کا پورا جسم آگ سے محفوظ ہے, حتیٰ کہ سر سے لے کر پاؤں تک محفوظ ہے. جو پاؤں کو اوپر کا تلوہ, وہاں بھی آگ نہیں ہے, نیچے بھی آگ نہیں, بلکہ نیچے صرف آگ کے دو کوئلے ہیں, بس دو کوئلے. یعنی پاؤں کے نیچے کا تھوڑا سا حصہ کوئلوں کو چھو رہا ہے, بس. یہ سب سے ہلکا ہے, لیکن یغلی بہما دماغ, حدیث میں آتا ہے کہ اس کا دماغ کھولے گا. چولہے پر جب ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے, کتنا جوش آتا ہے, اس طرح دماغ کھولے گا. یہ سب سے ہلکا تھا, یہ تو ایک لمحے کے لیے بھی قابل برداشت نہیں. اس میں عمل کی ضرورت ہے, عمل مطلوب ہے, اس کی اہمیت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لائیں, عقیدے کی اصلاح کریں اور پھر عمل صالح بھی کریں, ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہو. تو جنت کا داخلہ صرف عقیدے پر نہیں, بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی. تو عمل بھی ضروری ہے. پھر ضروری ہے کہ عمل کی بنیادیں پہچانو. پہلی بنیاد یہ ہے کہ عقیدے کی اساس ہو, یہ طے ہو چکا. توحید کی بنیاد ہو, عقیدے کی اساس ہو, اس کے بعد عمل درست ہو سکتا اور قابل قبول ہو سکتا. دوسری بنیاد یہ ہے کہ ایک انسان عمل صالح میں کچھ شترے بے بہار نہیں، اپنی آزادی سے اپنی پسند سے جو چاہے عمل صالح کرے، جس عمل کو چاہے صالح بنا لے سمجھ لے، نہیں، بلکہ یہاں اس کو پابند کیا گیا ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ اس کا یہ سارا عمل، خود عمل اور طریقہ عمل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. یہ بھی ادخلوا فی سلم کافہ کے تحت کہ تم سب نے اللہ کے سامنے جھکنے، جھکنے کا طریقہ کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا، جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر جھکے، پوری زندگی جھکتے رہے، اس طریقے سے جھکنے. یعنی کچھ لوگ عمل کرتے ہیں مگر ان کے عمل میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا عنصر نہیں، اور یہ بات ادخلوا فی سلم کافہ کے منافی. یہ بندہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا بلکہ ایک ایسے خلل کا شکار ہے جس کی تلافی ممکن نہیں. یہ بات یاد رکھو، قیامت کے دن جو کامیابی ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی رہی ہے، منت اتباع ہوگی تو عمل قابل قبول، اتباع اگر نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں. جس کی دلیل اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت کرو گے اعمال قابل قبول ہوں گے، اطاعت اگر نہیں کرو گے اعمال برباد ہو جائیں. ادخلوا فی سلم کافہ کیا ہے کہ عمل ہو اور عمل میں سنت کی اتباع. ایک بات بتائیے کہ جھکنا کس کے آگے؟ اللہ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز. ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اچھے طریقے سے ملتا جلتا ہے، ہم متاثر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں دیکھنا، خالی اس کا وضو، خالی اس کی نماز، اس کے سجدے، نہیں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اخلاص ہے یا ریاکاری. یہ باتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کا باطن کیا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نماز اس آئیڈیل کے مطابق ہے یا نہیں جسے میں نے پوری کائنات کے لیے نمونہ قرار دیا. اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی معمولی حیثیت نہیں، اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، مثال، نمونہ، آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا یہ فرمان معمولی ہے کیا؟ جس ذات نے قبول کرنا ہے اس ذات کے سامنے ہر چیز، حتیٰ کہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز پڑھنے تو آ رہا ہے اس کا لباس کیسا ہے، اس کے پیٹ میں جو کھانا گیا ہے وہ کیسا ہے، حلال کا یا حرام کا، لباس حلال کا یا حرام کا، اللہ نے یہ بھی دیکھ لیا. تو معاملہ آسان نہیں، ادخلوا فی سلم کافہ بڑی کڑی ذمہ داری، لیکن اگر عمل کا جذبہ ہو اور ایک انسان مخلص ہو اور کوشش صحیح سمت پر ہو تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے. پھر عقیدے کے ساتھ عمل ہے، عمل کی بنیادیں آپ نے سن لی، ہر لحظہ توحید اور عقیدہ ساتھ ہو اور عمل اول تا آخر سنت کے مطابق ہو، اور عمل کے لیے اخلاص کی بنیاد ہے، عمل کرنے والا مخلص ہو اللہ رب العزت کے لیے. ادخلوا فی سلم کافہ، اسلام میں پورے آ جائے. اب جو لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں پھر آگے استقامت پر قائم رہنا اس کی توفیق ملتی ہے کچھ لوگوں کو، کچھ کو نہیں ملتی. عقیدہ اچھا، توحید مضبوط، عمل مضبوط، مخلص، متبع سنت، تہجد گزار، نوافل کا اہتمام کرنے والے یہاں تک پہنچ چکے، اور آگے ان کا معاملہ کیا ہے؟ اخلاق کے کڑوے، کچھ لوگوں کو اپنے عمل کا زعم ہو جاتا ہے، باقیوں کو یوں گھورتے ہیں کہ سارے جہنم ہی جا رہے ہیں، بس اکیلا میں ہی ہوں نیک اور صالح اور ٹھیکے دار۔ یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ منافی۔ ایک انسان اگر سمجھتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ میری توحید، میرا عمل، اس کی قدر و قیمت ہے یا نہیں، تو اس قدر و قیمت کو وہ تولے اپنے اخلاق کے معیار میں، اپنے اخلاق کے معیار میں۔ عقیدہ ہے، عمل ہے، نمازیں ہیں، تہجد ہے، روزے ہیں، زکاتیں ہیں، صدقات ہیں، سب کچھ ساتھ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثقل ما لیس شیء اثقل فی المیزان من الخلق الحسن، اللہ کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے، عقیدے کی اصلاح ہو چکی، عمل کی اصلاح ہو چکی، اتباع سنت کا ذوق حاصل ہے، مخلص ہے، یہاں تک پہنچ چکا ہے، مگر اخلاق میں وہ قلاش ہے، اخلاق میں قلاش۔ ایک عمر بیت چکی ہے، ابھی تک اپنے بھائی سے ملنا نہیں آیا، کوئی ملنے کے لیے پہنچ گیا تو منہ اس طرف اور ہاتھ اس طرف، ایسے سلام، ماتھے پر بل، تیوڑیاں چڑھا رہا، یہ اخلاق کے منافی۔ یہاں تک پہنچ چکا ہے لیکن چغلیاں، غیبتیں، الزام تراشیاں، اخلاق اچھا نہیں۔ اس خاتون کی مثال میں نے دی جس کا ذکر اللہ کے نبی کے سامنے ہوا ہے، وہ یہاں تک پہنچ چکی، عقیدہ اچھا، توحید مضبوط، عمل صالح بے شمار، مگر صرف زبان کی کڑوی تھی بس۔ فرمایا کہ جہنم میں جائے گی، تو پھر بتائیے عقیدہ اور عمل کافی ہوا؟ نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں پورے آؤ، عقیدے کے ساتھ آؤ، عمل کے ساتھ آؤ، اخلاق کے ساتھ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے پہاڑ تھے، عمل کے پہاڑ تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت گواہی دے رہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، اخلاق بھی ساتھ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق پورا قرآن تھا، پورا قرآن آپ کا اخلاق۔ اس اخلاق کا دائرہ کار کیا ہے؟ دائرہ کار بڑا وسیع، یہ اخلاق صرف ایک دوست تک محدود نہیں، اس اخلاق کو پھیلانا چاہیے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خادموں اور نوکروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تمام تعلق داروں کے ساتھ۔ شریعت میں بڑی سماحت ہے، شریعت میں بعض اخلاقی پہلو کفار کے ساتھ بھی، مشرکین کے ساتھ بھی۔ فرمایا جو ہمارے معاہد ہیں ان کے ساتھ پورے قارون کا احترام کرو، اگر وہ بھی بھوکے ان کو کھانا کھلاؤ، میدان جنگ ہو انہیں قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو۔ جو جنگجو ہے تم سے لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے کلمہ پڑھ لے، اس کو چھوڑ دو، کیا اخلاقی رنگ ہے؟ یہ شریعت کی سماح ہے، اسے آپ اندازہ کریں کہ اخلاق حسنہ کی کیا قدر و قیمت ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر پورا اسلام بنے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی تشبیہ دی ہے یہاں ان تینوں چیزوں کی، کہ اسلام کا جو ہیکل ہے اس کی تکمیل ان تین چیزوں کے ساتھ ہے، ایک عقیدہ، دوسرا عمل، تیسرے اخلاق۔ فرمایا کہ ان تینوں چیزوں کی مثال انسان کے ڈھانچے کے اندر موجود ہے، روح جو انسان کی ہے یہ عقیدہ ہے، پورا جسم یہ عمل ہے، پورا جسم عمل ہے، یہ سارے اعضاء عمل ہیں. اتنا کافی نہیں، آپ سمجھے کہ روح ہو گئی، سارے اعضاء حاصل ہو گئے، انسان مکمل ہو گیا. نہیں، ان اعضاء کو جوڑنے کے لیے پٹھوں کی ضرورت، تبھی تو اعضاء جڑیں گے نا. ایک انسان یعنی پورا پیدا ہو کر کھڑا ہو جائے، اس کی آنکھیں ساتھ ہوں، کان ساتھ ہوں، ہاتھ ساتھ ہوں، اس کے پاؤں ٹانگیں ساتھ ہوں، یہ کب ہوگا؟ جب مفاصل اور یہ پٹھے ساتھ ہوں، یہ سارے اعضاء کو جوڑیں گے، یہ اخلاق ہے. اگر پٹھے نہ ہوں، جسم پڑا ہوا ہے، جسم جڑ سکتا ہے؟ نہیں. جسم نہ ہو تو روح کہاں آئے گی؟ روح ہو جسم نہ ہو، جسم ہو روح نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم. روح جسم چاہتی ہے، جسم روح چاہتی ہے، اور ان سارے اعضاء کا جڑنا یہ اعصاب چاہتے ہیں. تو یہ انسان کے ڈھانچے میں پورے اسلام کی مثال موجود ہے، پورے اسلام کی. یہ ضروری، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ. اس کی اہمیت واضح ہو گئی. کس طرح؟ ایک شخص اگر اخلاق حسنہ کا پیکر ہو، عمل نہ ہو، فائدہ نہیں. اخلاق ہو، عمل ہو، عقیدہ نہ ہو، فائدہ نہیں. عقیدہ ہو، عمل نہ ہو، فائدہ نہیں. عقیدہ ہو، عمل ہو، اخلاق نہ ہو، فائدہ نہیں. مکمل فائدہ کب ہوگا؟ جب تینوں چیزیں ساتھ ساتھ. اور پھر یہ جو رنگ ہے اسلام کا، پیغمبر اسلام کی سنت کا، اللہ اور رسول کی اطاعت کا، یہ سارے امور پر ہو، وہ چاہے امر عبادت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، انسان کہیں بھی ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہ، اکیلا ہو، مجلس میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کاروباری مرکز میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر مقام کے لیے احکام موجود ہیں، ان کی تنفیذ. ادخلوا فی السلم کافہ، ان کی تنفیذ. تو پورا اسلام عبارت ہے تین چیزوں سے، ان تینوں کا حق ادا کرنا، یہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو. ایک چیز رکاوٹ ہے، اس کو عبور کرو بڑی کھلی نگاہوں سے. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو. اس دشمن سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان کی پیروی مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے وہ، کھلا کھلا دشمن، اسے تم پر کوئی ترس نہیں آتا، کوئی ترس نہیں آتا، بڑا بے رحم. اس کی یہ کوشش ہے کہ تم کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے، تو اس کی پیروی مت کر، اس سے بچنا ہے. بچنا کیسے ہے؟ جو شریعت نے طریقے بتائے ہیں انہیں بروئے کار لا. شیطان سے بچاؤ ممکن ہے قوت عقیدہ کے ساتھ، جہاں عقیدہ قوی ہوتا ہے وہاں شیطان بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے، اس کے اثرات کم ہوتے ہیں، اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے دور میں شیطان اگر کسی انسان کو تنگ کرتا ہے اور جن اس میں داخل ہو جاتا ہے، وہ شیطان ہی ہوتا ہے. تو لوگ آ کر انہیں بتاتے کہ فلاں شخص میں جن داخل ہو گیا، اس کو شیطان پریشان کر رہے، تو اپنا جوتا بھیجتے، میرا جوتا لے جاؤ، جا کر دکھاؤ اس خبیص کو. جوتا دکھا دیا کہ یہ شیخ الاسلام کا جوتا ہے، جاتے ہی نہیں جاتے، دوڑ جاتا وہاں سے، بھاگ جاتا. شیخ الاسلام اس امت کے مجدد، عقیدہ توحید میں ٹھوس پہاڑ، کوہ ہمالیہ، اور واقعتا ٹھوس عقیدہ سے شیطان بھاگتا دوڑتا. پھر اذکار ہو، تعوذ ہو، شیطان سے پناہ مانگی. شیطان خناس ہے، قرآن کہتا ہے شیطان خناس ہے، خناس کا معنی سکڑ جانے والا، سکڑنے والا. سکڑنے سے مراد یہ کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے کثرت سے تو شیطان سکڑ جاتا ہے، بڑی تنگی محسوس کرتا ہے. تو کثرت سے ذکر کرتے رہو، اس خبیث کو سکیڑتے رہو، یہ سکڑ سکڑ کر ماندہ پڑ جائے، تھک جائے، بیمار ہو جائے اور آپ کو چھوڑ جان چھوڑ. کثرت ذکر، کثرت ذکر سے شیطان ماندہ پڑ جاتا ہے، تھک جاتا ہے. کثرت ذکر، پھر توبہ استغفار، ایسے عمل جن اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو ہے، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سارے اعمال گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. اور یہ بات بھی شیطان کو کمزور کر دیتی ہے. بعض اوقات شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ فلاں انسان کو میں نے 60 سال لگا کر گمراہ کیا، اس نے ایک ہی بار توبہ کر کے سارے گناہ بخشوا لیے، میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا. یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنے شیطان کو ماندہ کرو، اس کو تھکا دو. فرمایا کہ یہ بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کو کسی پر رحم نہیں آتا اور کسی پر ترس نہیں آتا. اس سے بچو، اگر اس سے بچاؤ ہو جائے گا تو یقیناً تم صراط مستقیم پر آ سکو گے. اور ادخلوا فی السلم کافا، جو مطلوب ہے اس راہ پر گامزن ہو جاؤ. اس سے دوری بہت ضروری، جس کے لیے دوری قوی اور ٹھوس ایمان، جیسے سید عمر بن خطاب کا ایمان رضی اللہ عنہ. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ما صلاک عمر فجا الا صلاک الشیطان فجا غیر فج عمر. جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو ایسے بن جائے ہیں، ٹھوس عقیدہ ہو، عمل صالح کی بنیاد ہو اور پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع کا عنصر ہو اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق ہو. یہ دین کامل ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا. تو اب تک کی ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پورا آنا ہماری ضرورت ہے، اسلام میں پورا داخل ہونا ہماری ضرورت ہے. اگر پورے داخل نہیں ہو گئے تو چونکہ اسلام کے احکام اور مسائل باہم مربوط ہیں، باہم مربوط ہیں. ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی زکوٰۃ بے فائدہ ہے. نماز پڑھتا ہے، عقیدے میں خلل ہے، اس کی نماز بے فائدہ ہے. جسے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے مگر قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ میں وہ حاضر نہ ہو. اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر وہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے، قربانی نہیں دیتا، اگر وہ عیدگاہ میں آئے گا، نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں، پھر گھر بیٹھا رہے. یعنی کس طرح دین مربوط ہے. اور پیغمبر اسلام کے دین کو زندہ اسلام اربتن اربتن، اسلام ٹوٹ جائے گا ایک ایک کڑی کر کے. مانا اسلام کڑیوں کے ساتھ ہے، ایک کڑی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، کڑی در کڑی، اور ہر کڑی دوسری سے منسلک اور مربوط ہے. اگر بیچ میں سے ایک کنڈے کو توڑ کر پھینک دو گے کڑی ٹوٹ جائے گی، پھر ربط پیدا نہیں ہوگا. تو کڑیوں کو باہم مربوط کرو، عقیدے کی کڑیاں، عمل صالح کی کڑیاں، اخلاق حسنہ کی کڑیاں، یہ پوری کڑیاں مل کر پوری اسلام کی زنجیر بند ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، اس مکمل زنجیر کو تھام لو اور پورے کے پورے اسلام کے دائرے میں داخل ہو، یہی سلسلہ قابل قبول ہوگا. تو یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے. اور اگر تم اس روش پر نہیں آؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال برباد کر دے گا، پھر زندگی یہاں کی اور وہاں کی خسارے میں ہو، پھر گھاٹے میں ہو. جلدی کرو، انتظار نہ کرو. فرمایا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر واذا الله ترجع الامور. تم کیا انتظار کر رہے ہو، جلدی کیوں نہیں کرتے، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے پاس بھی بادلوں کے سائے میں آئے، ان بادلوں کے منتظر ہو جو ایک قوم پر آئے تھے؟ اس قوم نے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قحط سالی وہاں عام کر دی, پریشان, پھر بھی توفیق نہیں ملی کہ رجوع کر لیں دین کی طرف, پھر بھی توفیق نہیں ملی. پھر اللہ نے بہت ڈھیل دی مگر یہ قوم باز نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دی, قوم خوش ہوئی, بادل آ گئے, نہائیں گے, سیراب ہوں گے, پانی ذخیرہ کر لیں گے, پوری قوم جمع ہوگی, بچے آ گئے, عورتیں آ گئی, مرد آ گئے, جس کو بادل سمجھے تھے حقیقت میں اس میں آگ تھی, ان پر برسی اور پوری قوم کو تہس نہس کر دیا. اللہ نے ساتھ ساتھ ایک بڑی بھیانک چیخ مسلط کر دی, وہ ایک الگ اللہ کا عذاب جس نے کلیجوں کو پھاڑ دیا. اللہ کے عذاب, عذاب کے رنگ, تم اس چیز کے منتظر ہو نہیں, تو پھر یہ زندگی اس کو تجربات پر قربان نہ کرو. یہ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے جو مل چکی, ایک ہی بار موت آنی ہے جو آئے گی, اور پھر سب معاملے ختم, باقی کیا رہ جائے گا, حساب و کتاب, بس حساب و کتاب باقی رہ جائے گا. دنیا میں تم محنت کرتے ہو, خوب دنیا کماتے ہو, سب کا سب دھرا کا دھرا رہ گیا, ختم, باقی کیا ہے, اللہ کا حساب. تو اس کی تیاری کرو. اس کے لیے یہ فرمان بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو داخل ہو جائے اسلام میں پورے کے پورے, سارے مکمل تم پر اسلام کا رنگ, مکمل اسلام. اور الحمدللہ یہ منہج, منہج اہل حدیث اللہ کی فضل, باقی جماعتوں کو مکمل اسلام میں داخل ہونے کا شعور ہی نہیں, شعور ہی نہیں. انہوں نے اپنے دین کو, عقیدے کو تقسیم در تقسیم کیا ہوا, سلسلہ فلاں کا, عقیدہ فلاں کا, فقہ فلاں کی. ادخلوا فی السلم کافة نہیں, اسلام کی ترجمانی اللہ کی وحی کرتی ہے, قرآن و حدیث کرتے ہیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم, اے پیغمبر جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھامو, صراط مستقیم. یہی صراط مستقیم بزرگوں کی باتیں نہیں ہیں, لوگوں کے اقوال نہیں ہیں, صراط مستقیم اللہ کی وحی. تو پورا اسلام کا رنگ ہو, عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, اللہ کی وحی کا پورا رنگ. کچھ لوگ آئیں گے آپ کے سامنے, آپ سے کہیں گے نماز پڑھو, آپ کہیں گے کیوں پڑھوں, وہ کہیں گے فرض ہے. آپ پوچھیں گے فرض ہونے کی دلیل کیا ہے, وہ کہیں گے اقیم الصلاۃ, اللہ کا فرمان, نماز قائم کرو. نماز کی فرضیت کی دلیل قرآن سے پیش کریں گے. اب آپ دوسرا سوال کریں گے نماز کیسے پڑھوں, اب ان کا جواب کیا ہوگا, جیسے امام ابو حنیفہ نے پڑھا. یہ پورا رنگ نہیں, ایک چیز میں قرآن سے استدلال ہے, باقی چیزوں میں کیا ہوگا. نماز سب پڑھو, قرآن نے فرض کہا ہے, کیسے پڑھو, جیسے امام صاحب نے پڑھی. یہ دو رنگ, ادخلوا فی السلم کافة نہیں, اسلام میں پورا داخل ہونا نہیں. پورا داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمہاری ہر ایک چیز پر کتاب و سنت کی مہر, کتاب و سنت, قرآن و حدیث. اور یہ بھی الحمدللہ منہج اہل حدیث, صرف یہاں عمل کی کچھ کوتاہی اور کمی. تو میں یہ دعوت دوں گا پہلے اپنے آپ کو, پھر آپ سب کو, کہ ادخلوا فی السلم کافة, اسلام میں پورے آ جائیں. پورے آنے کا معنی کیا ہے کہ اسلام کی ہر چیز لے لو. پورے آنے کا معنی کیا ہے, ہر عمل کے طریقے میں کتاب و سنت کا طریقہ اپنا لو. پورا آنے کا معنی کیا ہے, عقیدہ, احکام, معاملات, اخلاق, ان سب چیزوں پر اسلام کا رنگ ہو اور سب چیزوں کو اپنا لو. یہ نہیں کہ عقیدہ ہے اور عمل میں کمزوری, عقیدہ اور عمل ہے اخلاق میں کمزوری, یہ کمزوری قابل قبول نہیں, نقصان دہ ہو سکتی. یہ سارے معنی ہیں ادخلوا فی السلم کافة, اللہ پاک ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. نوجوان ساتھی یہاں خاص طور پہ موجود ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہ وہ سلسلہ ہے جس کی فضیلت اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی, سبعکم یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کرے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ شاب نشا فی عبادت ربہ, وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے, جو آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے عبادت کے ساتھ, عبادت کے ساتھ. وہ عبادت کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہیں کر رہا, بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے اور مسجد کا رخ کریں گے, نہیں, بچپن ہی سے اس کے شعور میں یہ بات آ چکی, مسجد میں آنا, نماز با جماعت پڑھنا, علماء سے ملنا, علم حاصل کرنا, سوال و جواب, اسی عمر سے یہ بڑی خوش آئند بات ہے, بڑی خوش آئند بات. اور یہ تربیت جو ہے مستقل قائم رہنے والی ہے. ادخلوا فی سلم, کافہ کا رنگ یہیں سے پختہ اور مضبوط ہوتا ہے, جو اللہ کا رنگ ہے اسی عمر سے پختہ ہوتا ہے. تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے, مزید اپنے دوستوں کو لائیں, اپنے بھائیوں کو لائیں, چھوٹوں کو لائیں, بڑوں کو لائیں, مزید, تاکہ یہ علمی غذا ان تک پہنچتی رہے, علم نافع ہم مل جل کر حاصل کریں اور عمل صالح کریں. تو یہ ادخلوا فی سلم کافہ کی ایک بڑی قوی اساس اور تمہید ہوگی. اللہ پاک توفیق عطا فرمانے والا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے علم نافع اسی طرح حاصل ہوتا رہے اور اس پر عمل صالح بھی قائم و دائم رہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
یہ دو سوال ہیں, کسی کو نوکری کی سخت ضرورت ہے, اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور وہ کسی اور کی سرٹیفکیٹ کو اپنے نام پر کرانا چاہتا ہے تاکہ اسے نوکری مل سکے, کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟
اس نوکری سے اگر وہ کسی اور کی حق تلفی کر رہا ہے, جیسے اس نوکری کے دو امیدوار ہیں, ایک کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اور اس کا اہل ہے, اور وہ جعلی دستاویز بنواتا ہے تاکہ خود اس نوکری کو حاصل کر لے اور اس کا حق مار دے, پھر یہ ناجائز, پھر یہ ناجائز. اگر کسی کا حق نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے, اس کے بچوں کی کفالت کا تقاضا ہے کہ اس کو نوکری مل جائے, تو پھر اس میں جواز ہے, لیکن یہ کراہت کے ساتھ ہے, ناپسندیدہ اس کو قرار دیا جائے گا. لیکن اس صورت سے اگر نوکری اس کو حاصل ہو ہی جاتی ہے, کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی, کسی حق نہیں مارا جا رہا, تو پھر اس کو جواز کی حد تک لیا جا سکتا ہے.
بٹا سٹا, یہ بٹا سٹا رشتہ کرنا جائز تو نہیں, لیکن میرے دادا جو حیات تھے تب یہ رشتہ, تب یہ رشتہ جوڑ گئے, اب اگر ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں تو دونوں گھرانوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے, تو کیا کیا جائے؟ کوئی مشورہ دیں.
اس کو عربی میں نکاح شغار کہتے ہیں, اردو میں اس کا نام بٹا سٹا کی شادی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن اس کی حرمت کا پہلو کیا ہے, کیوں حرام ہے, کب حرام ہے؟ اگر یوں کہا جائے کہ تم میری بیٹی یا بہن سے شادی کر لو اور میں تمہاری بیٹی یا بہن سے شادی کر لیتا ہوں, اس طرح کے درمیان میں حق مہر نہ ہو, حق مہر نہ ہو, اس طرح یہ شغال یہ بٹا سٹا نہ جائے. اگر حق مہر ختم کر دیا جائے, حق مہر اگر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں, پھر آپ کسی سے رشتہ لے بھی سکتے ہیں, دے بھی سکتے ہیں. تو جاہلیت کے دور میں یا اس وقت آغاز اسلام میں لوگ یہ نکاح کرتے تھے اس طرح کہ بیچ میں حق مہر کو ختم کر دیتے تھے, اسی بٹا سٹا کو حق مہر قرار دیتے تھے. اسے شریعت نے روکا ہے, چنانچہ جو تعریف امام نافع نے کی اس کی, یہی تعریف بعض احادیث کے مطابق ہے. تو بٹے سٹے کے نکاح میں اگر حق مہر ختم کر دیا جائے تو پھر یہ ناجائز ہے, حق مہر اگر دیا جائے تو پھر یہ جائز ہے. واللہ اعلم.
سوال ہے مغرب کی نماز قضا ہو جائے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو اور جماعت ہو جائے, عشاء کی جماعت ہو جائے, پہلے عشاء پڑھی جائے یا مغرب؟
بھائی نماز کی ترتیب فرض ہے, اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مغرب نہیں پڑھی, ایک دم بھول چکا ہے مغرب پڑھنا ہی بھول گیا, عشاء کی جماعت قائم ہو چکی, اب وہ عشاء کی جماعت میں عشاء کے میجے سے داخل ہو گیا, پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے مغرب نہیں پڑھی, تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو یاد آیا تبھی وہ مغرب پڑھ لے, وہی اس کا وقت ہے. لیکن اگر اس کو یاد ہے کہ میں نے مغرب نہیں پڑھی اور عشاء کی جماعت قائم ہو چکی, تو پھر وہ اس وقت تک عشاء نہیں پڑھ سکتا جب تک پہلے مغرب نہ پڑھے. اس صورت میں اس کا حل یہ ہے کہ وہ عشاء کی جماعت میں داخل ہو مغرب کی نیت سے. اس میں رکعت کا تفاوت ہو سکتا ہے, عشاء کی 4 رکعت ہیں, مغرب کی 3 رکعت ہیں, تو ایک رکعت اس کی نفل بن جائے گی, ایک رکعت نفل بن جائے گی اور باقی 3 رکعت مغرب کی اس کی ادا ہو جائے گی, اس کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھے, کیونکہ نمازوں کی ترتیب فرض ہے, پہلے فجر ہوگی, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, اس ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے. تو یہ طریقہ اس کے لیے جو ہے وہ اپنانے کے قابل ہے. دوسری ایک صورت یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں داخل ہو نفل کی نیت سے, نفل پڑھ لے پھر بعد میں مغرب پڑھے اور عشاء پڑھے. لیکن ان علماء کا شاید محذور یہ ہو کہ یہاں امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ہو رہے ہیں, بہتر صورت یہی ہے کہ وہ عشاء کی جماعت میں داخل ہو مغرب کی نیت سے اور پھر بعد میں عشاء پڑھ لے. واللہ اعلم.
یہ جہاد کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں اور نماز البابا کے حوالے سے, اس کے متعلق یہاں جو قرآن شروع ہوا ہے اس کے دوسرے تیسرے قرآن میں خصوصی نشست میں پوری تفصیل سے ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں, پھر دوبارہ اس طرح کی پرچیاں بھیجنا اور اس طرح کی اعتراض اور الزام تراشی کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بھی ہے اور اس قسم کے سنجیدہ قرآن کو خراب کرنے کی بھی آپ کوشش کی. ایک سنجیدہ قرآن چل رہا ہے, ایسی شرافتوں سے اعتراف کرنا چاہیے, ایک مطلب پوری وضاحت ایک معاملے کی کر دی گئی ہے, ایسی شرافتوں سے احترام کرنا چاہیے.
دیکھیے منہجی معاملہ یہ ہے کہ آپ سوال کریں منہج, بس فلاں چیز کا کیا حکم ہے, چاہے وہ جہاد ہو کسی بھی چیز کے بارے میں جواب دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن کسی جماعت کو آپ نامزد کریں اور اس کے حوالے سے ہم سے سوال کریں, یہ بات یہ طریقہ غلط ہے. مجھے جمعیت اہل حدیث سندھ کے علاوہ کسی جماعت سے کوئی دلچسپی نہیں, کیونکہ میرا ایمان ہے, میرا ایمان ہے کہ باعتبار عقیدہ کے, باعتبار منہج کے, جمعیت اہل سندھ سے بہتر کوئی جماعت نہیں, میرا ایمان ہے. میرے پاس کتاب و سنت کی بصیرت ہے, یہ بات ہوائی نہیں کر رہا, اس لیے نہیں کر رہا کہ میری جماعت ہے, اس لیے کہ یہ حق ہے. جو عقیدہ اور منہج جمعیت اہل سندھ کے پاس ہے یا اور کسی کے پاس نہیں, میرا ایمان ہے. اس لیے مجھے اس جماعت کے علاوہ کسی جماعت سے, اس کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں. ہم سے سوال کریں آپ منہج فلاں مسئلے کا کیا حکم ہے, فلاں عمل کا کیا حکم ہے, تو اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیا جائے بإذن اللہ. لیکن فلاں جماعت, فلاں جماعت, فلاں جماعت, یہ سوال غیر منہجی, نہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی ہے.